18 جماعت الاولى 1421 ہجری مطابق 18 اگست 2020 وطرما پا سور بنی اسرائیل شو اللہ من الشیطان بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وبني
بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم
چل رہے ہیں آٹھ سال اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. سورہ بنی اسرائیل یہ مکی ہے, اس میں 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں اور 533 کلمے مینس ورڈس ہیں اور 3460 حروف مینس لیٹرز ہیں سورت کے اندر. اس سورت کا نام بنی اسرائیل بھی ہے, اسراء بھی ہے اور سبحان بھی ہے, تین نام اس کے. سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء یا سورہ سبحان. اس کا نزول کا زمانہ بالکل کلیئر ہے کہ کب اتری ہے, اس لیے کہ اس کی پہلی آیت ہی دراصل معراج پاک کے تعلق سے اتری ہے اور اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ معراج شریف حضور کی ہجرت سے پہلے ہے. حضور کی ہجرت سے معراج پاک پہلے ہے. اب یہ کہ کتنے پہلے ہیں اس میں اختلاف ہے لوگ امت کا, لیکن یہ بات طے ہے کہ معراج سے پہلے ہے. بہت سارے لوگوں نے بہت سارے اقوال نقل کیے, لیکن جس پر جمہور علماء نے عمل کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 27 رجب یہ معراج شریف کا وقت ہے. 27 ایک سال یا ڈیڑھ سال ہجرت سے پہلے معراج پاک رسول کریم کو ادا فرمائی. سورت کون سی ہے؟ یہ مکی ہے, مکے کو اتری. معراج کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ معراج کا تعلق بھی حالات اور تاریخ اور واقعات مکہ سے ہے, اس لیے کہ جس عظیم الشان معجزے کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, عظیم الشان معجزہ مکے ہی کی تاریخ سے تعلق رکھتا ہے. اور کمال تو یہ ہے کہ ایک معجزہ میں کئی معجزے, معجزہ در معجزہ در معجزہ. معراج پاک سب سے بڑا مجموعی ہے اسی, اور پھر اس کے معجزات بکھیرے جائیں تو بڑے بڑے. اور اس معراج پاک کا سب سے بڑا معجزہ جانتے کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ماتھے کی آنکھوں سے اللہ تعالی کی زیارت, اللہ تعالی کا دیدار پاک, یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. یہ تو سب کچھ معجزہ ہے اس میں, جیسے مثلا مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصا تک جانا خود معجزہ, اور پھر مسجد اقصا میں سارے نبیوں کی امامت کرنا خود معجزہ, اور پھر وہاں سے لے کر کے آسمان اول تک جانا خود معجزہ, اور پھر آسمان اول پر جا کر کے جبریل امی کے ہمراہ دروازے کا کھلوانا ایک معجزہ, اور پھر نبیوں سے ملاقات کرتے ہوئے 1 2 3 4 5 6 7 تک جانا ہر ایک آسمان کا ایک ایک معجزہ, اور پھر سدرۃ المنتہا پہ پہنچنا ایک معجزہ, اور سدرۃ المنتہا سے پھر آگے بڑھنا حجابات, جہاں پہ 70,000 حجابات ہیں اس میں جبریل امی ساتھ چھوڑ دیں, صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں خود معجزہ, اور پھر ان سارے معجزات کے علاوہ جنت اور دوزخ کی زیارت خود معجزہ, یہ سب آنکھیں ماتھے کی آنکھوں سے, اور اہم معجزہ گریٹ میرکل, سب سے بڑا معجزہ, خود عرش اعظم پر تشریف لے جا کر کے لا مکہ میں جا کر کے اللہ تعالی ذات مبارک ذات پاک ذات سبحان کا آنکھوں سے دیدار کرنا معجزہ. کتنے معجزات ہیں اس میں,
معجزہ ہی معجزہ ہے.
اچھا
پوائنٹ بیان کرنا چاہتا ہوں. معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل کو حیرت میں ڈال دے، عقل کو عاجز کر دے. انیجبل، یوجبل طریقے پر وہ چیز نہ ہوتی ہو، عموماً لوگ نہیں کرتے. خرق عادت، عادت کے خلاف کوئی کام، وہ اسے معجزہ کہتے ہیں، ہے نا. معراج کے تعلق سے کئی سوالات ہیں اور کئی کروڑ ہیں. سب سے پہلا سوال معراج کے تعلق سے یہ ہے کہ آیا یہ معراج حضور کی جسم کے ساتھ تھی کہ روح کے ساتھ تھی؟ دو گروہ اس میں ہوئے. ایک طبقہ کہتا ہے کہ حضور کی یہ معراج روح کے ساتھ تھی، حضور کی روح پاک عالم سماوات کی سیر کر رہے. دوسرا طبقہ یہ وہ کہتا رہے کہ حضور جس ماں روح گئے تھے اور بات اس کو اصل تسلیم بھی کر دی ہے کہ اگر یہ صرف روح کا کمال ہوتا تو معجزات میں شمار نہ کیا جاتا. کیا خیال آپ کو؟ روح تو کچھ بھی کر سکتی ہے. کچھ لوگوں کا قول یہ ہے کہ یہ حضور کی بیداری کے عالم میں ہے کہ خواب کا واقعہ ہے. جو لوگ جسمانی معراج کے قائل ہیں وہ بیداری کے عالم کے قائل ہیں، اور جو لوگ روحانی معراج کے قائل ہیں اسے خواب کا ایک حصہ قرار دیتے ہیں. اگر خواب کا حصہ تسلیم کیا جائے تو معجزہ نہیں بن سکتا ہے، اس لیے کہ آپ خود خواب میں دیکھتے ہو گے کتنے انہونے کام کر جاتے ہیں آپ کو. کبھی شیر سے لڑ کر کے اس کا پنجہ توڑ دیا، کبھی بحر عبیس کو پار کر کے ادھر چلے گئے، کبھی بحر الکاہل کے سطحوں پہ آپ گزرتے چلے گئے، ہے نا، کبھی چاند کی سطحوں پر اتر کر کے اس کے راہ اکٹھے کر رہے ہیں. ہم اس کو انکار نہیں کرتی ہے، مانتی کہ ہاں بھائی خواب دیکھا ہوگا، تو معجزہ نہیں بن سکتا ہے. معجزہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حضور جسم کے ساتھ گئے ہوں اور عالم بیداری میں یہ سارا واقعہ ہوا ہو، تب تو معجزہ بن سکتا ہے. ایک بار پھر اس پہ ایک سوال اور یہ ہے کہ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ عالم بیداری کا نہیں خواب کا، جسمانی معراج نہیں بلکہ روحانی ہے، اس پر کسی کو اختلاف کرنے کی گنجائش ہی نہیں. مگر سیرت کی کتابیں، مغازی کی کتابیں، آثار کی کتابیں، سنن کی کتابیں، صحاح کی کتابیں، مستدرک وغیرہ میں جو روایتیں آئی وہ صاف بتلاتی ہے کہ جب اس وقت حضور نے معراج کے اپنے اس واقعے کو بیان کیا تو کافروں کو چھوڑ دیجئے کتنے نو مسلم جو ابھی اسلام لائے تھے وہ بھی متزلزل ہو گئے، شک میں پڑ گئے کہ واقعی ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں، اور کچھ لوگوں نے انکار کر دیا. تو اگر یہ صرف خواب کا واقعہ ہوتا یا صرف روح کا واقعہ ہوتا تو مشرکین مکہ کو آزمائش میں پڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کیوں انکار کیا؟ سارے کے سارے لوگ مسلمان کیوں مرتد ہو گئے؟ کیوں شک میں پڑ گئے؟ کتنے مطلب کتنی قرینے پائے جا رہے ہیں، کتنی دلیلیں ہیں کہ یہ واقعہ پورا کا پورا اس پر ہوا ہے، جسم کے ساتھ ہوا ہے اور بیداری کے عالم میں ہوا ہے. جب یہ تسلیم کر دیا جائے گا تو واقعہ معراج معجزہ ہے، اور پھر واقعہ معراج میں خدا جانے کہتے ہیں اور معجزے اس میں پنہا ہے. جو کتابوں میں مینشن ہے ان کو تو ہم جانتے ہیں، بقیہ اور بقیہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا حبیب جانے. اچھا سر، تیسری بات یہ ہے کہ آخر معراج کی ضرورت رسول کریم کو کیوں پڑی؟ کیا وجہ؟ اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ حضور جب طائف تشریف لے گئے اسلام کی دین کی خدمات کے لیے، دعوت کے لیے، حضور نے سوچا کہ مکہ کی زمین بڑی سخت ہے، پہاڑی علاقہ ہے، یہاں کے لوگوں کا دل بھی سخت ہے، اور طائف چونکہ سبزیوں کی زمین ہے، نرم زمین ہے، سبزداری کی زمین ہے، وہاں کے لوگوں کا دل بھی نرم ہوگا، تو چلو وہاں تبلیغ کی جائے، اور اس کے علاوہ خود حضور کی رشتہ داری بھی طائف سے تھی، مگر جب وہاں پہنچے تو معاملہ بالکل برعکس ہوا۔ بجائے اس کے کہ وہ لوگ حضور کی بات کو قبول کرتے، سخت ترین تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی، اور تو چھوڑ دیجئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا، وہ حضور کو پتھر مارتے تھے، اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسی بھی صورتحال ہوئی کہ حضور کے اوپر تقاضا بشری کی بنیاد پر، کیونکہ حضور کا جسم پاک بشری جسم ہے، طبیعت، روحانیت اور جسم بشری کے علاوہ سب کچھ روحی ہے، خشی حضور پر تاری ہونے والی تھی، بیٹھ کے درخت کے نیچے آ کر کے طالبوں نے درخت کے نیچے سے آپ کو اٹھا دیا، بڑی شدید تکلیف پہنچی، بہت شدید صدمہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سیر سماوات کرائی اور اپنا قرب خاص بخشا، اپنی زیارت، اپنی رویت، اپنے دیدار سے بہرہ مند فرمایا، اپنی گفتگو سے، اپنے کلام پاک سے، مبارک کلام، مبارک سخن، مبارک بات سے حضور کے قلب پاک کو تسلی ہوئی۔ کچھ حضرات کہتے ہیں اس بنیاد پر یہ معراج پاک کرائی گئی، کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ معراج پاک دراصل ان سخت قسم کے کافروں کے دل کو معجزاتی طور پر نرم کرنے کے لیے رب کریم کی طرف سے ایک عظیم قسم کی معجزاتی دلیل دینی مقصود تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معراج عطا کرائی۔ یعنی یوں کہ وہ سخت قسم کے دل جب ان کے سامنے معراج کے واقعات پیش کیے جائیں گے تو وہ اس سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ہم جس کی بات کا انکار کرتے ہیں اور جس کے کلمے کو ریفیوز کر دیتے ہیں، یہ کوئی معمولی ذات کی شخصیت نہیں ہے، یہ بڑی بلند و بالا شخصیت ہے کہ 40 منزلوں کی مسافت حرم شریف سے لے کر کے مسجد اقصا تک راتوں رات جا کر کے واپس آ گئے، اور پھر مسجد اقصا سے سیر سماوات، آسمانوں کی سیر، اور پھر آسمانوں سے آگے بڑھ کر کے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے آگے لامکہ، لامکہ سے قرب خداوندی جا کر کے پھر واپس آ گئے۔ یہ کوئی معمولی شخصیت کا آدمی نہیں، لہٰذا اس کی بات مان لی جائے۔ اس بنیاد پر رب کریم نے یہ عظیم ترین معجزہ عطا فرمایا، ہے نا؟ اب دیکھیں ذرا سا سورہ پاک کی ابتدا جو ہو رہی ہے بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب ہے۔ آپ نے دیکھا اور دیگر سورتیں کوئی الحمد للہ سے شروع ہے، کوئی حامی سے شروع ہے، کوئی مختار سے، لیکن اس کی شروعات، اس کا آغاز، اس کی ابتدا بالکل ڈیفرنٹ ہے، سبحان سے شروع ہو رہی ہے، سبحان پاکیزگی، سبحان پاکیزگی، پاک مقدس، پاکیزگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سبحان الذی اسرا، پاک پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، ہے نا؟ آخر سبحان سے شروع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس آیت کریمہ یا اس واقعے کو سبحان سے کیوں شروع کیا گیا؟ مقام حمد ہونا چاہیے تھا، الحمد للہ الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصا تک سیر کرائی، یہ ہونا چاہیے تھا، ہمیں تعریف ہے بھائی، لیکن نئی پاکیزگی پہلے کرنی چاہیے، پاکی ہے اس ذات کے لیے، اس لیے کہ بتلانا مقصود یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر سماوات، سیر سماوات، معراج کا یہ ذکر، معراج کا یہ پورا عمل حضور کا اپنا خود نہیں ہے، یہ حضور یہاں سے وہاں گئے، وہاں سے وہاں گئے، وہاں سے وہاں گئے، نہیں، بلکہ اس پورے عمل میں اللہ تعالی کی پوری قدرت کاملہ کار فرما نظر آ رہی ہے۔ جتنا بھی کام ہو رہا ہے، جتنا عمل ہو رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے، اور وہ خدا جس نے کائنات بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، سب کچھ پیدا کیا، وہی ان کا مالک ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے. تو جب یہ سارے عالم آشکارا کا وہ خالق کریئٹر ہو سکتا ہے، تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ عمل چشم زدن میں رات کے کچھ حصے میں یہاں سے جا کر کے وہاں سے واپس آئے، یہ کمال کی بات تھوڑی ہے. اس کامل رب کے لیے، اس قدرت والے قادر رب کے لیے کوئی کمال کی بات نہیں ہے، انکار کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو پہلے تاکہ جان کر دی گئی کہ سیر جو کرا رہا ہے وہ بڑا مقدس ہے، سبحان ہے، اس کی ذات ہر نقص ہر عیب سے پاک ہے، اس کی ذات کامل ہے، وہ اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں، وہ اپنی ذات سے خود قائم ہے، اور وہی سب کچھ ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی قادر ہے، وہی مقتدر ہے، وہی مہیمن ہے، وہی عزیز ہے، وہی غالب ہے، سب کچھ وہی ہے. یہ سب کچھ وہی ہے، تو اگر اس نے اپنے محبوب کو سیر کرائی تو یہ کوئی محال بات نہیں، بالکل محال بات نہیں. جب وہ پانی کے قطرے سے آدمی بنا سکتا ہے، سڑے ہوئے دانے سے درخت پیدا کر سکتا ہے، سلیپ کے منہ سے موتیاں بنا سکتا ہے، پتھروں میں کیڑے کو غذا فراہم کر سکتا ہے، دوسرا کے لیے کیا ممکن، کیا بڑی بالکل ناممکن نہیں، بالکل ممکن نہیں. اس لیے آیت کریمہ کو سبحان سے شروع کیا گیا ہے، باقی پہلے بیان کی گئی تاکہ جتنے شبہات اور سوالات ہونے والے تھے وہ سارے سوالوں کا جواب پہلے ہی دے دیا جائے. اس واقعے کو تم معمولی مت سمجھو گے، سیر جس نے کی ہی کمال، جس نے سیر کرایا ہے اس کی. سیون کہتے ہیں رات کے چلنے کو، رات کو چلنا، دن کے چلنے والے کو رات اسرا نہیں بولیں گے، سافرا بولیں گے، اس نے سفر کیا یا سفرا سفر کیا، اسے راہ بہ گیا وہ کچھ بھی نہیں. لیکن سیر جو بولتے ہیں، یہاں پہ جو اثر آیا ہوا ہے نا، یہ طرح رات کے حصے میں چلنے کو اثر کہیں گے، اس طرح کہیں مطلب انفینٹی. یاد دیہی اپنے بندے کو، اب دیکھیں مفسرین کی تفسیر اس میں دیکھیں، آپ جو کہتے ہیں جسم اور روح دونوں کا مجموعہ، اگر صرف جسم ہے روح نہیں ہے تو آپ نہیں بولیں گے، اور اگر صرف روح ہے جسم نہیں ہے تو آپ نہیں بولیں گے. اگر صرف جسم کی معراج ہوتی تو ہوتا سبحان الذی اسرا بجسمہ، یہ بھی یا بھی جسد یا بھی بدن، جس بدن اور جسد، جسد یہ تینوں عربی میں استعمال ہوتے ہیں باڈی کے لیے. اور اگر صرف روح کی معراج ہوتی تو ہوتا سبحان الذی اسرا روح رہی، روح اور بدن دونوں کا مجموعہ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ آپ کو کہتے ہیں. اس لیے جب تک بندے کے جسم میں روح ہے اس وقت تک اس کے اوپر عبد کا اطلاق ہوتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ میت بولتے ہیں، اس میں پڑے ہوئے بدن کو جسد بولتے ہیں، جسد خاکی بولتے ہیں. لیکن اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے جسد خاکی کو غسل دینا ہے یا ایک سپرد خاک کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. اب آپ کے خاکی نہیں بولتے وہاں پہ، اب دیکھ رہے اپنی زبان کا معاملہ، آپ کے خاکی نہیں بولیں گے، جسد خاکی بولتے. یہ مفسرین کی تفسیر بیان فرمایا گیا، تو یہ اس نے خود کلیئر کر دیا کہ جو عبد فرما دیا گیا یہاں پر تو جسم کے ساتھ میں آ جائے. اچھا اب دیکھیں عارف رومی کی بات، سبحان اللہ، ہی بھی ہی اور عبد ہی، عبد یہ کامل ہے اور عبد ہی جو ہے یہ خاص نسبت ہے اللہ تعالی کی طرف. اسی لیے اقبال شاعر مشرق نے لکھا ہے عبد دیگر عبد بود عبد ہو چیزیں دیگر، این سراپا منتظر عام منتظر. کہتے ہیں کہ عبد اور عبد ہو میں فرق یہ ہوتا ہے، عبد مانے بندہ اور عبد ہو مانے اس کا بندہ، اللہ کا بندہ. کہتے ہیں عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، عبد الگ چیز ہے اور عبد ہو الگ چیز ہے، جو عبد ہوتا ہے یہ سراپا منتظر یہ اللہ کا انتظار کرتا ہے کہ اللہ اپنا کرم اتارے, اور جو عبدہ ہوتا ہے وہ منتظر ہے کہ رب کریم اس کا انتظار فرما رہا ہے. یہ فرق ہے. عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر, یہ سراپا منتظر عام منتظر یہ بات ہے. تو عبدہ فرمایا گیا, اور جب ایسٹرافی اس سوئے اس کا بندہ, تو جب اس کے بندے کی نسبت بندے کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی تو اب بندے کا اختیار کیا رہ گیا؟ سارا اختیار تو اللہ کا ہے نا. لیلم من المسجد الحرام, رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. الاقصا کا ایک ترجمہ اور کیا گیا ہے, لوگوں نے اور بھی کیا ہے, کسی چیز کی انتہا کو بولتے ہیں اقصا, ہر درجہ دور انتہا بولتے ہیں جس کو, اس کو کہتے ہیں اقصا. اگر کہنا ہو کہ میں سمندر کے یعنی زمین کے انتہائی کنارے تک گیا تو اس کے لیے دو ورڈ یوز ہوتا ہے, انا ذهبت الى اقصى الارض یا انا ذهبت الى غاية الارض. غایت اور اقصا دونوں ہوتے ہیں. میں زمین کے انتہائی کنارے تک گیا. تو اگر اقصا کا ترجمہ مسجد اقصا نہ کر کے مسجد سے مراد سجدے سجدہ کا اور اقصا سے انتہائی ہر درجہ دور, تو جانتے ہیں سبحان اللہ ترجمہ یہ ہوگا کہ باقی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے انتہائی دور کی سجدہ گاہ تک. اور انتہائی دور کی سجدہ گاہ کون ہے؟ اللہ کی ذات. انتہائی دور کی سجدہ گاہ کون ہے؟ اللہ کی ذات. تو پورا معراج کا واقعہ عرف ثابت ہو گیا. اس میں ایک مسلک ہے, اس کو سمجھیں آپ. مسلک یہ ہے کہ معراج کا جو واقعہ قرآن سے ثابت ہے, جتنا اس پر ایمان لانا لازم ہے, یہ عقیدے کا حصہ ہے, اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. اسی لیے فرمایا ہے علماء نے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصا تک کی معراج یہ قرآن سے ثابت ہے, لہذا منکر اس کا کافر ہوا, جس نے بھی انکار کیا کافر. اور مسجد اقصا سے عرش اعظم تک جانا, لامکاں تک جانا, اللہ تعالیٰ کی رویت کرنا, اللہ کا دیدار پاک کرنا, یہ احادیث سے ثابت ہے, لہذا اس کا منکر کافر نہیں گمراہ بدتین ہے, گمراہ ہے بدتین. لیکن اگر اس آیت کریمہ کے ترجمے میں اگر مسجد الاقصا کا ترجمہ انتہائی سجدہ گاہ لے لیا جائے تو پورا واقعہ قرآن ثابت ہے, پھر تو پورے واقعے کا منکر کافر ہو سکتا ہے. سب سب آ گیا. اور پھر اب اس آیت کریمہ کی تشریح کے لیے آپ سورہ نجم شریف کی آیتیں لے لیجیے, تو پورے واقعے کو قرآن پاک نے ایک ٹکڑے 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 ملنے کے بعد ایک پوری کہانی, ایک پورا واقعہ بن گیا. اس لیے کہ آسمان پر اللہ تعالی کی زیارت, رب کریم کی قرب خاص, قاب قوسین وغیرہ وغیرہ, یہ سارے کے سارے ساری کی ساری آیتیں, یہ آسمان سے گزر کر کے عرش تک جانا, لا مکان میں جانا, اللہ کا حد سے زیادہ قرب ہو جانا, یہ سورہ نجم سے ثابت ہے. تو قرآن سے بھی ثابت, قرآن سے بھی ثابت, لہٰذا پورے واقعے معراج کا انکار کچھ ہو سکتا ہے. لیکن نہیں, کیونکہ علماء نے جس پر مطلب یہ اپنا حتمی فیصلہ ظاہر کیا ہے وہ یہ تو خیر تعویلی ترجمہ میں نے کیا ہے, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی معراج یہ قرآن سے ثابت ہے. اور اب دیکھیں آج کل چونکہ جو ماحول چل رہا ہے اس کو تھوڑا سن لیجیے. مرزا قادیانی خبیث ملعون نے ربوا میں جو مسجد بنائی اس کا نام رکھا مسجد اقصی. اتنا بڑا ملعون ہے, کافر مطلق مرتد ملعون, اس کو ملعون کہنا ثواب ہے. اس نے مسجد اقصی رکھا نام اس کا. اور دریدہ دہنی اس خبیث ملعون کی کہ اس معراج کے واقعے کو اپنی ذات کی طرف کہتا ہے کہ میری معراج ہوئی. ارے صاحب, کمال اس کے دریدہ دہنی کا یہ ہے کہ آیت کریمہ جو سورہ فتح شریف میں اتری ہے, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, اس پوری آیت کریمہ کو کہتا ہے کہ میرے بارے میں اتری ہے. اتنا بڑا کمینہ ہے.
کہتا ہے محمد سے میں ہوں,
اس لیے کہ معاذ اللہ
حضور
کے بارے میں معاذ اللہ اس کا عقیدہ خبیث کا دیکھیے, کہتا ہے کہ پانچویں ہزار میں وہ پیدا ہوئے اور پھر چھٹے ہزار میں میں پیدا ہوا, محمد کا روپ بدل گیا اور اس کے بعد میں میرے روپ میں محمد پیدا ہوئی ہے, میں محمد ہوں اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ کہتا ہے کہ میں, اور اس میں جتنے صحابہ کرام کا ذکر کیا گیا ہے وہ اپنے ماننے والوں کو صحابی کہتا ہے خبیث, بلکہ صحابہ سے بہتر بڑا بدلاتا ہے, اور اپنی کاشتہ بیوی کو وہ ام المومنین کہلواتا ہے, معاذ اللہ عزیز اللہ, یعنی اگر مسلم زمانہ ہوتا نا تو اس کو اتنی بری طرح سزا دی جاتی جیسے ابو جہل, اتنا بڑا مرتد تھا خبیث. اور کمال یہ ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ اس کے پھندے میں آ رہا ہے, یہی تو سمجھ بات نہیں آ رہی, پڑھا لکھا طبقہ جو ہے اس کے پھندے میں آ رہا ہے. ہاں آپ نے کمزوری ہے کیونکہ دین کی معلومات کم, اسی لیے اسی لیے فرمایا ہے کہ علماء کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چاہیے, وہاں اٹھنے بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ ایمان کے اندر کو کمی پیدا کرتا ہے. یہ جتنے گمراہ ہو رہے ہیں نا یہ ایجوکیٹڈ ضرور ہے مگر دین کا علم کے پاس نہیں, اور وہ رٹو طوطے کی طرح سے چند چیزیں کو پڑھا دی گئی ہیں بس وہی خالی جانتے ہیں اس کے علاوہ. خود سوچیں ان کے اللہ نے عقل دی ہے, خود ذرا سوچیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک انتہائی غلیظ قسم کا آدمی نبی بن جائے, سوچیں. اور اس کی موت کے واقعے کے بعد تو اور بھی لوگوں کو اخبار کرنا چاہیے تھا کہ واقعی یہ نبی نہیں ہے, اور وہی بھی سکتا ہے, جانتے ہیں واقعہ موت کا کیا ہے اس کا, کیونکہ واقعہ آئے کسی عرض کر رہا ہوں بار ابھی تو کافی ٹائم ہے. حضرت سجدنا بیر بحرلی شاہ گروڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ ان کی قبر کو جنت کا حصہ بنائے, نور اعلیٰ نور فرمائے, یعنی اس خبیث کا اتنا پیچھا کیا ہے کہ اس کی رات کی نیند حرام ہو گئی, مرد پیچھا کیا, اتنا پیچھا کیا. اسی لیے سب سے بڑا دشمن اپنا حضرت سیدنا پیر بحرلی شاہ کو گردانتا ہے, جس کی کتاب جو ہے کیا ہے حقیقت الوحی, اور ایک اور جو ہے تحفہ الہامیہ اسے کچھ نام کتاب کا پتہ نکل گیا, اس میں جانتے کیا کہتا ہے, اے گولڑا کی سرزمین تو ملعون, بدوا دیتا ہے تو ملعون, اور کیا ہے اس طرح سے کی, اور جس جو تجھ میں ہے وہ ملعون, یعنی اس سے پیر بحرلی شاہ رحمۃ اللہ تعالی اس کی بقیہ اجیر کر کے حضرت رکھ دی, جب اس نے عربی کے بارے میں, اچھا اتنا جھوٹ بولتے ہیں قادیان, اتنے جھوٹے ہوتے ہیں, ان کا جو اس زمانے کا نیوز پیپر ہے اس کا نام ہے الحزم, جو نیوز پیپر ہے اس کا نام ہے الحزم, جتنے شکستیں کھائی ہیں وہ سب کو فتح لکھا اس پیپر, جہاں اس نے جہاں یہ رسوا ہے بھاگا ہے اس کو لکھا ہے کہ ہم لوگوں نے بڑی عظیم فتح کی ہے, اور فلاں کو ہم نے شکست دی, اور فلاں کو شکست دی, اور فلاں کو شکست دی, اور فلاں کو شکست دی, اور ہر جگہ شکست کھاتا رہا. تو حضرت نے جس کی عربی کی کتاب ہے حقیقت الوحی, جس کو کہتا ہے کہ یہ میرے اوپر اللہ کی وحی اتری ہے, حضرت سیدنا پیر بحرلی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی عربی دانی کا ایسا کچا چٹھا کر دیا کہ بھوکھلا گیا ہے, حالانکہ قادیانی بڑا قابل پڑھا لکھا تھا, وہ بڑا فاضل شخص تھا, لیکن انگریزوں نے اس کا ایسا خریدا اس کا کیا. پھر لاہور میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا, اس کی صدارت حضرت سیدنا پیر بحرلی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے تھے, اور اس جلسے میں خاص مقرر جو تھے جانتے ہیں کون تھے, حضرت مرزا ڈاکٹر مرزا صاحب کے شیخ طریقت کا نام کیا ہے, اور دیکھیے نام نکل گیا, بہت عظیم الشان محدث علی پوری, اور ان کا نام ذہن سے نکل گیا ہے, عظیم الشان ولی کاملان بلّہ سجد محدث علی پوری, وہ اس جلسے کے مقرر خصوصی, دو عظیم بزرگوں کا مجمع, دو عظیم بزرگوں کا مجمع ہے. دیکھیں لاہور کے ایک محلے میں, جس محلے میں خبیث ملعون چھپا ہوا تھا اسی کے سامنے یہ جلسہ ہو رہا تھا, جہاں جہاں مناظرے کی دعوت دی گئی, جہاں جہاں مباحلے کی دعوت دی گئی, مباحلہ جانتے کسے کہتے ہیں, مباحلہ کہتے ہیں مناظرہ کہتے ہیں آمنے سامنے ڈسکشن کو, اور مباحلہ کہتے ہیں حق اور باطل کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ کی تائید کے ذریعہ, کہ حق اور باطل کے دونوں آدمی سامنے بیٹھے
اور دونوں دعا کریں ہاتھ اٹھا کر کے، اگر میں حق پر ہوں تو میری مدد فرما، اور اگر مناحت پر ہوں تو اپنا اللہ کے اوپر قہر اتار، اور اس کے بعد سامنے والا اس پر امین کہے گا. تو جو ناحق ہوتا ہے واقعی اللہ کے قہر اس کو ہو سکتا ہے. تو مباہرے کی دعوت دی گی، مناظرے پر بلایا، بار بار بلایا، بار بار بلایا، کبھی نہیں آیا. تو یہاں سے بھاگتا تو دوسری جگہ جا کر کے چیلنج کرتا تھا مناظرے کا، جیسے ہندوستان میں آیا مان لیا، یہاں پہ اگر اس نے چیلنج کیا اور لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے تھے بھاگا، وہ ڈر آ گیا، وہاں پہنچ کر کے مناظرے کا چیلنج کیا، وہاں سے جب لوگوں نے سر اٹھایا علماء نے اس کا پیچھا کیا، وہاں سے بھاگ کر راستے چلا گیا، وہاں مناظرے کا چیلنج کیا، بھاگتا رہا چیلنج کرتا. پھر اس کے بعد حضرت مہلی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور مواد شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان دونوں حضرات نے مباہرے کی دعوت دی، ہم تو مبارا کی دعوت دیتے، اور سامنے یوں محلے میں تھی، سامنے لاہور میں جو سامنے وہ محلے میں تھا، وہ لوگوں کو بھیجا گیا، نہیں آیا وہ. اس کے بعد تب حضرت محافظ علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑی انکساری کے ساتھ، لوگ بتاتے ہیں کئی ہزار کا مجمع تھا، پھر انہوں نے بڑی ہی دل افروز دعا کی، روح روتا تھا، اور فرمایا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں نبی کا غلام ہوں، اور اب میں اپنا ہاتھ اٹھاتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے. اس کے بعد دعا کی اور کہا کہ میں نے اب تک کوئی پیشین گوئی نہیں کی تھی، کچھ بھی نہیں کہا، لیکن میں اپنے اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں. اس نے خبیث مردود نے حضرت پیر مہلی شاہ کے بارے میں کہا تھا کہ 24 گھنٹے کا دروازہ، یہ 6 مہینے کے اندر اسے کچھ مر جائے گا یہ. تو حضرت سیدنا پیر جماعت علی شاہ محمد سلیف پوری، پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ محمد سلیف پوری، بہت عظیم شان عالم اللہ نے فرمایا کہ اب میں پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر مرزا بن جائے گا، جاننے میں پہنچ جائے گا، بالکل اچھا خاصا صحت مند تھا، آٹا کٹھا تھا، رات کو 12 بجے اس پر حیضے کا ڈیک ہوا حیضہ، اور اس بری طرح سے کہ منہ سے بھی پیخانہ نکلتا تھا اور پیخانے کی جگہ سے اس کو لے جا کر کے رکھا بیت الخلا میں، دروازہ بند کر دیا تھا اس نے. کافی دیر انتظار کرنے کے بعد دروازہ جب نہیں کھولا گیا تو دروازہ توڑ کر کے دیکھا گیا، وہ جہنم پہنچ چکا تھا اور ہراستوں میں لپٹا ہوا تھا، ہراستوں میں لپٹا ہوا تھا. ایسے عارف اللہ حضرت پیر جماعت علی شاہ محمد سلیم پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، پیر بہادر دعا. تو اس خبیث نے اپنی مسجد کو مسجد اقصا کہا ہے، جتنی فضیلتیں حضور کی سب اپنی ذات پہ لا کے ٹھوستا ہے، ملعون اللہ قادیانی جو زندہ ہے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مر گئے ہیں ان پر تو اللہ کی لعنت ہے، وہ تو جہنم میں گئے ہیں، سیدھے جہنم کے کندے ہیں ہی. مسجد حرام سے مسجد اقصا تھا، وہ مسجد اقصا کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. آیت کریمہ اتری ہے کب؟ مشرکین مکہ کی، اور چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مکہ مکرمہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دے چکے ہیں، 10 سال گزر چکا ہے، 11واں سال 12واں شروع ہے، اس پورے عرصے میں حضور مسلسل دعوت دیتے رہے، لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے ایمان قبول کیا، کچھ جو کم دشمن تھے اور سخت دشمن ہو گئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصا کے حوالے سے، اس لیے کہ مسجد اقصا کی حرمت مشرکین مکہ کے نزدیک بھی مسلم تھی، جس طرح سے مسجد حرام کو وہ عزت والا سمجھتے تھے، اسی طرح سے پہلے کے انبیاء و مرسلین کا قبلہ ہونے کی وجہ سے مسجد اقصا کو بھی وہ لوگ عزت و احترام والا جانتے ہیں. اور مسجد اقصا کا ذکر خصوصیت ساتھ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ حضور کے علاوہ جتنے بھی انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریف لاتے رہے اس میں سے بیشتر کی نسبت اس مسجد سے پائی جاتی ہے، مسجد اقصا سے. یہی وجہ ہے کہ مسجد اقصا کے ارد گرد خدا جانے کتنے ہزار پیغمبروں کا کی قبر مبارک ہے، خدا جانے کتنے ہزار پیغمبروں کی قبر مبارک ہے وہاں. نمبر 2، مسجد اقصا کا علاقہ بڑا سر سبز و سادہ ہے، بڑی برکتوں کی جگہ ہے، اس زمانے میں جس زمانے میں قرآن مقدس بات کر رہا ہے, دونوں کی انوائرمنٹ کے اعتبار سے, ویڈر کے لحاظ سے, ایٹماسفیئر فیئر کے لحاظ سے, لوکیشن کے لحاظ سے آپ ذرا سا کمپیئرنگ کریں. مکہ مکرمہ صرف اور صرف خشک پہاڑیوں کا مجموعہ ہے, مسجد اقصی سر سبز و شاداب علاقہ. مکہ مکرمہ میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی, مسجد اقصی میں ہر چیز پیدا ہوتی ہے قریب قریب, خصوصیت ساتھ زیتون جس کا ذکر قرآن نے کیا وہ پیدا ہوتا ہے. مکہ مکرمہ کی آب و ہوا حد درجہ کر لو والی, اور مسجد اقصی کی ہوا نرم حرام خلو ٹھنڈی. مسجد حرام حضور کے آنے سے پہلے تک کچھ دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا بس, بقیہ کسی بھی نبی کا قبلہ نہ رہا, اور مسجد اقصی تقریباً سارے نبیوں کا قبلہ. تو اس لیے ایک ایسے حوالے سے ان کو قائل کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تاکہ اس کی اہمیت, اس کی عظمت, اس کی برتری سے یہ مشرکین مکہ ایمان لائے. قرآن کہتا ہے لنور یہو بنا یادینا, ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں, اس اپنے بندے کو جس کو ہم نے سیر کرائی ہے اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں. اچھا, کچھ لوگوں نے لنور یہو میں جو ہو آیا ہے نا, یہ پروناؤن ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے کہ حضور کو, اور من آیاتنا سے مراد لیا ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصر. انہو وہ سمع البصیر, بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ سنتا دیکھتا ہے. جب سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے تو اس کے لیے کیا بعید ہے کہ وہ اپنے بندے کو وہ چیزیں نہ دکھلائے اور وہ چیزیں نہ بتائے. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم معجزات بھی جو معراج کا واقعہ کیا گیا ہے, بڑی خصوصیتیں ہیں. نماز اسی میں عطا فرمائی گئی, نماز اسی میں عطا فرمائی گئی, اور غالباً اسلام کے فرائض میں سے سب سے پہلا فرض بحیثیت عبادت جو بندوں کو ادا کیا گیا وہ نماز ہی ہے. سب سے پہلا فرض نماز, اس لیے کہ نماز کی فرضیت مکے میں ہوئی ہے اور بقیہ چیزوں کی فرضیت مدینہ منورہ میں ہوئی. نماز کی فرضیت مکے میں ہوئی ہے اور بقیہ چیزوں کی فرضیت مدینہ منورہ میں ہوئی. زکات مدینہ میں فرض کی گئی, حج مدینہ میں فرض کیا گیا ہے. یوں عمل میں تھا سب کچھ, یوں عمل میں تھا, حج کرتے تھے لوگ لیکن بحیثیت فرض نہیں کرتے تھے. اس وقت لوگ روزہ رکھتے تھے لیکن بحیثیت فرض نہیں رکھتے تھے. انبیاء کی سنتوں پر عمل تھا خالی بس. اس رمضان کے روزے کی فرضیت مدینہ منورہ میں غالباً 6 ہجری میں اسے کچھ ہوئی ہے. سمجھا؟ تو یہ سارے کے سارے فرائض جو ہے وہ مدینے میں, لیکن نماز اولین فرض, اہم فرض, وہ اہم واقعے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, وہ معراج کے واقعہ ہے. اب دیکھیں اس کے بعد فوراً ابھی معراج کا واقعہ بیان کر کے ختم ہوا, اور اس کے بعد فوراً بنو اسرائیل کا ذکر شروع کر دیا قرآن نے, اور ہم نے موسیٰ کو عطا فرمائی کتاب عطا فرمائی, اور اسے بنو اسرائیل کے لیے ہدایت کیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ. موسیٰ کو ہم نے کتاب دی توریت شریف. آخر بات کیا تھی کہ یک بیک معراج کے بعد فوراً یہودیوں کا ذکر شروع کر دیا گیا, جیسے لگتا ہے کوئی جوڑ نہیں ہو دونوں آیتوں میں, لیکن نہیں, بہت گہرا تعلق ہے, بہت گہرا تعلق ہے. وہ یہ کہ یہاں سے بنو اسرائیل جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اسٹیبلش قوم مانی جاتی تھی, بنو اسرائیل, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے پاک کے بعد کرسچینٹی میں جو لوگ رہ گئے تھے, ریئل کرسچین یعنی مسلمان کے نہیں یار, ریئل عیسائی مسلمان, جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی صحیح دعوت کو قبول کیا وہ مسلمان ہو جنتی تھے, ان میں کوئی شبہ نہیں. لیکن اس کے علاوہ یہودیت سب سے زیادہ تاریخی حیثیت سے اسٹیبلش قوم تھی, اور انبیاء و مرسلین میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے حضور تک جتنے بھی نبی آئے وہ کس میں آئے؟ یہودیوں میں. حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب, یعقوب ہی کی اولاد کو یہود کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے. اسرائیل, اسرائیل اسرا معنی ہوتا ہے غالباً بندہ, اور عیل معنی اللہ. تو اسرائیل کا ترجمہ ہوتا ہے عبداللہ. اسرائیل کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ. سریائیل سے حضرت یعقوب کا نام تھا یہ اسرائیل. انہیں سے بنو اسرائیل چلے ہیں, اسرائیل پالے. تو حضرت یعقوب سے لے کر کے حضور تک جتنے بھی نبی آئے وہ سب کس میں آئے؟ یہودیوں میں. اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ بڑی عظیم قوم تھی اور بڑی مستحکم اور منظم قوم تھی. تاریخی حیثیت سے اس کے گہرے اثرات تھے. لہذا یہ بات سبھی جانتے ہیں جب کسی شخص کو قائل کرنا ہوتا ہے تو کسی بڑی شخصیت کا حوالہ دیا جاتا ہے, اس کے واقعات سنائے جاتے ہیں, اس کے واقعات سنا کر کے اس کو ذہنی طور پر مرغوب کیا جاتا ہے. یہاں پہ بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو پائی جانے والی قوم تھی یہودیوں کی, ان کے تاریخی حقائق کو مشرقین مکہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ جب اتنی بڑی بڑی قومیں جو بڑی مضبوط مستحکم تھیں, جب وہ اللہ کے قہر سے نہ بچ سکیں, تو اگر تم نے میرے رسول کا ذکر نہ مانا, رسول کو نہ مانا, رسول کی توہین کی, تو تم تو یوں بسل دیے جاؤ گے جیسے کیڑا بسلا جاتا ہے, جیسے چیٹی بسلی جاتی ہے. یہ بات آئی نا موسیٰ کتاب, اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی, اور اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. کیا ہدایت تھی اس میں؟ یہ ہدایت ہے کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنا. اور لوگوں نے کیا کیا؟ کہ اللہ اکبر, ایسے ایسے بت گڑھے تھے ان لوگوں نے اپنی اپنی اپنے اپنے نفس کی آسائی, اپنے اپنے نفس کو اطمینان دینے کے لیے, کہ اخلاقی قدروں میں جتنی گراوٹیں اس وقت محسوس کی جا سکتی تھی وہ ہر برائی بنی اسرائیل میں موجود تھی. ہر برائی. ایک پیغمبر جاتا تھا اور اس کے بعد دوسرے پیغمبر کے بیچ میں جو وقفہ گزرتا تھا وہ وقفہ اس قدر تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتا تھا, وہ اچھائیوں سے برائیوں کی طرف, کہ دیکھتے 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 اور اس کے بعد پوری شریعت مسخ ہو کر کے رہ جاتی تھی اور اس نبی کے سارے احکام تاکہ رسیاں بن جایا کرتے تھے. یہ ضرورت حال تھی, اس لیے خصوصاً ان کا ذکر کیا گیا. ذریت من حمل لا مع نور انہ کان عبدا شکورا, اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا, بے شک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا. یہ یہودی لوگ کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے انہی کی نسل تو تھی, تو یہ کائنات کیسے آباد ہوئی تھی؟ حضرت نوح کے زمانے میں تو بات 75 جو لوگ سوار ہوئے تھے اس کے علاوہ پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی, کوئی بات نہیں تھا. یہ قرآن عالم پھیلا ہوا ہے, کہیں ایک آدمی تلاش کرتے نہیں ملتا, کہیں جانور نہیں, کیڑا تک نہیں ملتا آپ کو, سب مر چکے تھے, ختم ہو چکے تھے. وہ جتنے حضرت نوح کے ساتھ ان کی کشتی میں سوار ہو چکے تھے آدمی, جانور, درند و پرند, کیڑے مکوڑے, حشرات الارض, انہیں کی نسل دنیا میں پھیلی, اس لیے حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے, سیکنڈ ایڈا. اور حضرت نوح کی خصوصیت یہ تھی کہ انہ کان عبدا شکورا, بڑا شکر گزار بندہ. حضرت نوح بڑے شکر گزار تھے, لمحہ لمحہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہے, کھاتے پیتے پہنتے چلتے پھرتے کچھ کرتے اللہ کا شکر ان کی زبان پر ہمیشہ جاری رہتا. یہ ان کی قوم ہے, ان کی اولاد ہے. کون؟ یہودی, ان کی اولاد. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا, اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب پہ وحی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں دوبارہ فساد بچاؤ گے اور ضرور بڑا غرور کرو گے. اس میں اس بات کی توضیح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد بنو اسرائیلیوں میں
بڑی افرا تفری ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ واقعہ سب بتایا جا چکا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالی کی طرف سے ایک تابوت سکینہ اترا تھا. اس تابوت سکینہ کی برکتوں سے بنو اسرائیلی ہمیشہ اپنے دشمن پر فتح پاتے تھے. اس کی برکتوں سے بنو اسرائیلیوں کے یہاں بڑی رحمتیں، بڑی برکتیں، بڑی سعادتیں تھیں. پھر ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد تابوت سکینہ کی بے قربتی کی، وہ اٹھا لیا گیا، اور اس کے بعد پھر ان پر ذلت و رسوائی آئی، بہت زیادہ ذلیل کیے گئے. اور اسرائیل یعنی فرعونیوں کے بعد سب سے زیادہ ذلت ان کو اس وقت ہوئی ہے جب مخت نصر ایران کا بادشاہ تھا. اس نے اس بری طرح سے یہودیوں کو قتل کیا جس کا کوئی نہیں ہے، بہت بری طرح سے. اس کی صورتحال یہ تھی، اور بہت سارے واقعات سے گزرے ہیں، کئی دور ان کا گزرا ہے، ان کی پستی اور ان کے اٹھنے کا. اس کی صورتحال یہ تھی کہ اس نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا تھا، مخت نصر جلا دیا تھا، اور ان کے جو عورتیں تھیں ان کو داشتہ بنایا تھا، جو مرد تھے ان کو قتل کر دیا تھا. کئی ہزار آدمی ایک وقت میں قتل کیے گئے ہیں، ایسی بری تباہی اس نے مچائی تھی، صرف اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کے احکام اور جو کتاب اتری تھی اس کتاب کی نصیحتوں پر عمل نہیں کیا. یہ پہلا حضرت موسیٰ کے بعد ان پر پہلا طوفان عذاب تھا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وقت نصر کے بعد پھر تباہی ہوئی. تباہی کے بعد طالوت بادشاہ پیدا ہوئی. طالوت بادشاہ سے پہلے غالباً حضرت علی طالوت ہیں، یا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان دونوں حضرات نے نہیں، طالوت پہلے داؤد سے، حضرت طالوت یہ بادشاہ تھے. انہوں نے اور اسرائیلیوں نے جب جا کر کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمارے بکھرے ہوئے شیرازے کو جمع کر دے، کہ تاکہ ہم لوگ ایک ساتھ منظم ہو کر کے، یونائٹ ہو کر کے اپنے دشمن سے ڈیفنس کر سکیں، تو کوئی ایسا ہمارا نمائندہ بنا کہ تاکہ ہم اس کے جھنڈے کے نیچے، اس کے فوج کے نیچے آ جائیں، اور ہم اس طرح اپنے دشمن سے مقابلہ کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کے پاس بھیجا، اور اس کے بعد طالوت سکینہ ان کو عطا فرمایا گیا. طالوت کے بارے میں پھر لوگوں نے مختلف رائے اختیار کر لی. حضرت طالوت بڑے صحت مند تھے لیکن غریب تھے، تو اس وقت کہتے تھے کہ صاحب کیا ہماری قوم کا بادشاہ یہی رہے گا تبرنے کو، کہ جس کے گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہیں، بڑی بےحد کیا. حضرت طالوت نے اس قوم کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل نجات دے دیا. کچھ دن تک یہ لوگ رہے، پھر اس کے بعد اور دوسری قوموں نے ان کو پھر پیٹنا شروع. پھر ایسے داؤد علیہ السلام نے سنبھالا، پھر ایسے سلیمان علیہ السلام نے سنبھالا، اور اس کے بعد پھر یہ شکست و ریس سے دو چار دیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو ایک ایسا خوفناک سناٹا ہے جس کا کوئی حد نہیں اسرائیل تاریخ میں. پھر حضرت عیسیٰ تشریف لائے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو پھر ڈائٹ کرنے کی کوشش کی، مگر وہی باغی قوم جس نے کئی نبیوں کو قتل کیا تھا، جانتے ان کی صورت آئی تھی. معاذ اللہ، معاذ اللہ، نبی کا قتل بہت جرم، بہت بڑے جرم کی بات ہے. بیت المقدس کی دیواریں تشریف لائیں حضرت، بیت المقدس کی دیواریں سرخ ہو جاتی تھیں، اور اس کے بعد ان کی بےہودگی کا حال یہ تھا کہ یہ جب انبیاء و مرسلین کو قتل کرتے تھے تو قتل کرنے کے بعد جانتے ہیں فخریہ کہا کرتے تھے کہ یہ خون جو نظر آ رہا ہے نا، یہ ہم نے فلاں نبی کو قتل کیا ہے. معاذ اللہ، تو پھر اللہ کا قہر پھر اترا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھر ان کی ذاتیاں ہوئی، ہونے لگی. اے کتنے الزامات لگائے، آپ کی سجدہ عفیفہ صدیقہ پاک دامن والدہ ماجدہ پر تہمت لگائی، آپ کے بارے میں خلیص قسم کے جملے کہے. یہ جو قادیانی بہت آیا نا، یہ سب اسی کا حصہ ہے، کیونکہ یہ یہودیوں کی پیداوار ہے، اس لیے جتنے الزامات لگا رہا ہے سب، یہ سب یہودیت کے الزامات ہیں. یہودیوں نے آپ کی والدہ ماجدہ پر الزام لگایا تھا زناکاری کا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط جملہ کہا تھا، یہ کمینہ، یہ ملعون، یہ مردود، یہ سارے جملے وہی کہہ رہا ہے. سیدھا نہ پڑھیں آپ لوگ، سارے جملے وہی کہہ رہا ہے.
پھر بھی حضرت عیسیٰ حد درجہ صابر تھے، حد درجہ صابر، حد درجہ صابر تھے.
لیکن جب ان کی زیادتیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں
تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کریم کے حضور دعا فرمائی اور آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. وَرَفَعْنَا لَهُ مَقَامًا عَلِيًّا، یہاں پہ ان کو بلند مقام پر اٹھایا ہے. مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، نہ تو ان کو قتل کیا گیا ہے نہ ان کو سولی دی گئی ہے، ہاں ان کی شبیہ کا ایک شخص تھا اس کو سولی دی گئی. وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، بلکہ اللہ نے تو ان کو اٹھا لیا ہے. اب یہ قادیانی کیا کہتا ہے؟ مَعَذَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کیا یعنی جملے دیکھیں کتنے گستاخانہ ہے کہ عیسیٰ پانچویں آسمان پر جا کر کے بیٹھا ہے پیغمبر کی شان، اپنے مرزا کو تو جو پیمانے والا خبیص اس کو تو حضرت مسیح موعود کے نام سے، اور اس عظیم الشان برگزیدہ پیغمبر نبی و رسول صاحب اولاد رسول ان کو ایسے جملے سے یاد کرتے ہیں خبیص. پھر کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھائے گئے حضرت عیسیٰ سے لے کر کے حضور کے درمیان پھر بہت گہری تاریکی ہے اور بہت گہرا سناٹا ہے، اس درمیان میں پھر ان کے اندر افراتفری ہوئی. پھر حضور تشریف لائے، حضور کے ساتھ جن کا کردار کیا رہا یہ سب جانتے ہیں، اور پھر حضور پردہ فرمائے. حضور کے بعد صحابہ کا دور آیا، خلفاء راشدین کا دور آیا، خلفاء راشدین کے بعد پھر بھی ان کی ریشہ دواریاں چلتی رہی، اور پھر جو کچھ باقی بچا تھا اس نے ہٹلر نے ان کا کچا چٹھا کر دیا. کس نے کیا؟ ہٹلر ان کا کچا چٹھا کر دیا. تو اب یہ فرمائش ہے یہ اہل مکہ قوم اتنی اسٹیبلش قوم، اتنے پیغمبر اس میں تشریف لائے، اتنی زیادہ طاقتور قوم، ہم نے تو پیغمبروں کی تعداد نہ ماننے کی بنیاد پر ان کو ذلیل سے ذلیل تر کر دیا ہے، اگر تم نے میرے حبیب کی بات نہ مانی تو تم اس سے زیادہ ذلیل ہوگی. اس لیے کہ اس سے پہلے جتنے پیغمبر آتے رہے وہ پیغمبر نبی و رسول اور اولاد ضرور تھے مگر سید و رسول نہیں تھے، لہذا جو جس کا قدر معیاری ہوتا ہے اس کی مخالفت کا انجام بھی اسی معیاری ہوتا ہے. فرمایا گیا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، ضرور تم زمین میں تمہارا فساد بچاؤ گے اور ضرور بڑا غرور کرو گے. پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. پھر جب ان میں پہلی بار کا وعدہ آیا ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے سب لڑائی والے تو شہروں کے اندر تمہاری تلاش کو گھسے اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا. کیا ہوا اس میں؟ نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ جو قوت و زور والی قوت کہی گئی ہے، ایک روایت دی ہے کہ یہ کوئی قوم تھی سنجاریب، بڑی سخت قوت والی قوم تھی، یہ گھروں میں گزرا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عباد اللہ ہم نے اپنے بندوں کو بھیجا، ہم نے اپنے بندوں کو بھیجا. یہ سنجاریب اللہ کے بندے تھے جو ان کو راہ راست دکھانے کے لیے آئے تھے. یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ پھر ان لوگوں نے یہودیوں کو ختم کیا، تلاشیاں مچائیں، ان کے گھروں کو اجاڑ دیا. عباد اللہ میں یہ نسبت اللہ کی طرف اچھی نہیں والی ہوتی، نہیں. اس کی مثال میں آپ مجھے کر کے سمجھاؤں، آپ نے اپنے بچے کو کسی چیز پر آمادہ کرنا چاہا، پہلے نرمی اختیار کی، اس کے سارے شوق کو پورا کیا، جو کہتا رہا خریدتے رہے، اور پھر بھی جب نہیں مانا تو آپ کیا کریں گے اس کے بعد؟ ابھی اس کے ساتھ کوئی عمل کریں گے تو پھر آخری حربہ کیا ہوگا؟ دو ہاتھ پیڑیں گے نہیں پیڑیں گے، یہ مار ظلم نہیں ہے، یہ مار کیا ہے؟ اس کے لیے اصلاح ہے، ہدایت ہے، تعلیم ہے، ضروری تھا اس کے لیے عمل کرنا. تو عباد اللہ کے بعد جو عذاب ان کو دیا گیا وہ برائے عذاب اللہ کی طرف اس کی نسبت اس اعتبار سے کبھی نہ سوچیے گا، بلکہ وہ تعلیمی عذاب تھا ان کو. اب تم سب لو، پھر سب لو، پھر سب لو. پھر کیا ہوا؟ تم مرددنا لکم الکرۃ علیہم ومددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا. پھر ہم نے ان پر الٹ کر تمہارا حملہ کر دیا، جب تم صحیح ہو گئے, احکام الہیہ کی پیروی کرنے لگے, پھر ہم نے تم کو مار دیا, اور وہی جو کل تک تمہارے پر غالب تھے تم ان کو غالب, ان پر غالب آئے, ان کو مغلوب کر لیا. مگر پھر کیا ہوگا, اور تم کو مالوں اور بیٹوں سے مدد دی اور تمہارا جتھا بڑھا دیا, تمہارے اندر امپروومنٹ ہوا, بڑی پروگرس ہوئی, تم مال میں بہت آگے بڑھ گئے, تمہاری اولادیں بڑی ہوئی, تمہاری کمیونٹی بڑھ گئی, تم طاقت والے ہو گئے. یہ کب ہوگا, جب تم نے اللہ کے احکام کی پیروی. مگر جب پھر تم نے اس کا ناجائز فائدہ اختیار کرنا شروع کر دیا, تو پھر ہم نے تم پر دوبارہ عذاب اتارا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلها, اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنا بھلا کرو گے, اور اگر برا کرو گے تو اپنا برا کرو گے. پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا کہ دشمن تمہارا منہ بگاڑ دیں اور مسجد میں داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے, اور جس چیز پر قابو پائے تباہ کر کے برباد کر دیں, لیکن تاریخی حیثیت سے حضرت موسیٰ کے بعد سے جو یکے بعد دیگر ان کی تہذیبی گراوٹ, ثقافتی گراوٹ, تاریخی گراوٹ آتی رہی, اٹھتی رہی, آتی رہی, اٹھتی رہی, آتی رہی, اٹھتی رہی, یہ مدوزت ان کی زندگی میں لگا رہا ہے. وہ کیا تھا کہ اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم نے پھر وہ زیادتی کر جو ان کو قتل کر رہی تھی آباد سازش. کیا ہوگا, اللہ کا عذاب تمہارے اوپر, یہ سب وجود ہے, تمہارا چہرہ بگاڑ, چہرہ بگاڑنا یہاں پہ ایسا نہیں کہ ایک استعارے کے اعتبار سے, حقیقت کے اعتبار سے, تفصیل میں اس سے پہلے بہت ساری باتیں گزرتی تھیں کہ جب جب بنی اسرائیلیوں نے احکام الہی کی نافرمانی کی, تو جانتے ہیں ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کئی ہزار بنی اسرائیلی بندر بنا دیے گئے, اور ایک بار کا ذکر کئی ہزار یہودی خنزیر بنا دیے گئے, سور بنا دیے گئے, چہرہ نگارنا یہاں پہ اپنے سلمانے میں. عسیٰ ربکم ان یرحمکم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. القریب تمہارا رب تم پر رحم فرمائے, اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر عذاب دیں گے, تم پھر اپنے مد ہدایت سے دلالت کو گمرہی کی طرف, شر پسندی کی طرف لوٹو گے تو ہم پھر عذاب دیں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا, تو پھر ہم عذاب کریں گے, اور ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنایا ہے. اب یہ آیت کریمہ دراصل اسلامی تاریخی حیثیت سے بڑی اہمیت کی حامل ہے. پہلی مانا کہ آپ دیکھیں کہ بیت المقدس کی فتح سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق کے دور پر, اور پھر بیت المقدس کے بن اول کافی صدیوں تک ہمارے قبضے میں رہا. پھر ہماری غفلت, ہماری بدنظمی, اسلامی بادشاہوں کی آپس میں سفرش, عیاشیاں, شراب خوریاں, زناکاریاں, اس نے ٹپلائن ملک کو پھر ہم سے تو. پھر ایک مرد مجاہد اٹھا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے پھر اپنی حد درجہ اسٹرگلنگ سے اس کو دوبارہ ون کیا, قبضہ کیا, جیتا, بڑے دن شان شکیل. پھر کچھ دن تک رہا, اور اس کے بعد پھر یہودیوں اور عیسائیوں کی دسیسہ کاریوں نے ایسا انڈر گراؤنڈ زمین دوز تحریک چلائی کہ ساری سلطنت اسلامیہ کے کل پرزے بکھر گئے. آج پوری دنیا میں کوئی اسلامی سلطنت وہی مانا کہ ایک دوسرے کے ساتھ منضبط ہو, ٹوگیدر ہو, کوآپریشن رکھتی ہو, دیکھ رہے ہیں آپ, کوئی نہیں ہے. سلطنت عثمانیہ اور مغل پیریڈ جو ہندوستان کا تھا, یہ سب آپس میں زمینی طور پر دور ضرور تھے مگر ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے. یہی وجہ تھی کہ اس وقت عیسائیت اور یہودیت تھر تھر کانپتی تھی. لیکن اب صورت حال یہ ہے کہ قبل اول بیت المقدس
آئے ایسی بات نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. اب یہ ہے کہ ان کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یہ متحد ہو گئے ہیں. لیکن پھر یاد رکھیے گا کہ اس سے پہلے آیت کریمہ سورہ نساء شریف میں اور سورہ بقرہ شریف میں گزر چکی کہ دور بتارے مدل دور مسکر. اگر امریکہ اور برطانیہ اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں تو پھر اسرائیل کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ ارے فلسطین پر غاصبانہ قبضہ دلانا انہی کی دارستانی ہے. اسرائیل کا وجود انہی کی دین ہے. زندہ باد شاہ سعود اس نے زمین کو وائز کی, اور زندہ باد وہابیز, یہ میں تجزیہ بول رہا ہوں, زندہ باد وہابیز جس نے اس کا سپورٹ کیا. اور اب صورتحال کیا ہے آپ دیکھیں, یہ فیکٹ ہے کہ بندہ جب تک اللہ کی کرتا ہے اللہ اس کی کرتا ہے, اور جب بندہ اللہ کی چھوڑ دے گا تو رب کریم پھر اپنا عذاب بتا دیا. ان ھذا القرآن, اب دیکھیں یہ دراصل اس پورے رکوع کا کنکلوژن ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. پہلے کتاب کے حوالے سے بات کی جا چکی ہے, وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدى لبنی اسرائیل, ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے کیا بنایا تھا؟ ہدایت بنایا تھا. تو یہ قرآن تو بھیجا گیا ہے اے مشرکین مکہ, سیم انداز ہے بالکل. ان ھذا القرآن یہدی للتی ھی اقوم, اس ساری قوم کے لیے ہادی ہے, وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے, ساری قوموں کے لیے, جو سب سے سیدھی اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے دردناک عذاب ہے. یہ جملہ اس بات کی بجن دلیل ہے کہ مشرکین مکہ جو آخرت کا سرے سے انکار کر رہے تھے اور حش بادل باؤ کے قائل نہیں تھے, اس آیت کریمہ نے ان کو نچوڑا کہ تاکہ اس واقعے کی روشنی میں وہ ایمان لائیں اور حش بادل باؤ کے قائل ہوں اور اللہ تعالی کی قدرت کاملہ پر ان کا عقیدہ اس کا. یہ پورا انوائرمنٹ, پورا رکو جو ہے یہ دراصل گردش کر رہا ہے مکہ مکرمہ کی اس تاریخ پر جو حضور کے 10 سال تبلیغ کے بعد بقیہ ان شاء اللہ پھر آگے ہوگا. اور اس کے بعد میں اللہ دعا فرمائے آپ مبارک ہو جی, وہ مستقبل کی دعا قبول ہوتی ہے جلدی کہتے ہیں جی ماشاء اللہ.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. الله اكبر الله اكبر. سبحان ہمارے مقبول منظور الحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.